السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان،
پاکستانی سرحد سے متصل افغان صوبوں میں داعش کی مبینہ موجودگی پر اسلام آباد کی تشویش. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد جلیل.
این جی اوز کے خلاف مبینہ طور پر گھیرا تنگ کرنے پر پاکستان میں انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کی تشویش. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
بلوچستان میں تشدد کے 2 تازہ واقعات میں 7 افراد ہلاک. کوئٹہ سے مایوس ستار کاکڑ.
اور دوسری اہم خبروں میں، امریکہ نے 5 روسیوں کا نام مالی اعتبار سے ناپسندیدہ افراد کی فہرست میں شامل کیا ہے، جن میں چیچنیا کے طاقتور شخص رمضان قادیروف بھی شامل ہیں. فلپائن کے ساحلی محافظوں نے بتایا ہے کہ کشتی جس پر 251 مسافر سوار تھے، جمعرات کے روز ایک دور دراز جزیرے میں ڈوب گئی. اس میں ہونے والی ہلاکتوں کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے صوبے پنجاب کے جنوبی شہر خانیوال کے قریب موٹر وے M4 ایکسٹینشن پر مسافر بس اور ٹرالر میں ٹکر کے باعث 11 افراد ہلاک اور 28 زخمی ہو گئے ہیں. ترجمان نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس سید عمران احمد کے مطابق، ایک نجی ٹرانسپورٹ کمپنی کی مسافر بس پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور سے صوبے کے جنوبی شہر راجن پور جا رہی تھی کہ شدید دھند کے باعث سڑک پر کھڑے ٹرالر سے ٹکرا گئی. ترجمان کے مطابق حادثے میں 4 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے، جبکہ زخمی افراد کو ملتان کے نشتر ہسپتال منتقل کیا گیا ہے، جہاں مزید 7 زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے. پاکستان نے اپنے ہاں قید 291 بھارتی ماہی گیروں کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے جمعرات کو بتایا کہ ان ماہی گیروں کی رہائی اور ان کی بھارت واپسی 2 مرحلوں میں عمل میں لائی جائے گی. پہلا مرحلہ 29 دسمبر اور دوسرا آئندہ سال 8 جنوری کو مکمل ہوگا. پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے عالمی برادری کے ساتھ افغانستان میں داعش کے اثر و نفوذ میں اضافے کا معاملہ اٹھایا ہے اور افغان حکومت سے کہا ہے کہ داعش کی بڑھتی ہوئی محفوظ پناہ گاہوں کا سد باب کرے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
اسلام آباد نے ایک بار پھر پاکستان کی مغربی سرحد سے متصل افغان علاقوں میں شدت پسند گروپ داعش کی موجودگی کے بارے میں اپنے تحفظات کا اعادہ کرتے ہوئے کابل حکومت سے اس شدت پسند گروپ کے مبینہ ٹھکانوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے جمعرات کو معمول کی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا کہ داعش کا مسئلہ بڑھ رہا ہے. افغانستان میں داعش کی مبینہ موجودگی سے متعلق سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان متعدد بار افغان حکومت اور امریکہ سے داعش کے معاملے پر سرکاری سطح پر اپنے تحفظات کا اظہار کر چکا ہے.
We have shared our grave concern with Afghanistan about Daesh's sanctuaries in Afghan provinces of Paktika, Nimroz, Nangarhar and Badakhshan that border Pakistan. We urge Afghanistan and the Resolute Support Mission to take steps to eradicate Daesh's safe havens in Afghanistan.
ترجمان نے کہا کہ اسلام آباد پاکستان کی مغربی سرحد کے قریب واقع پکتیکا، نمروز، ننگرہار اور بدخشاں کے افغان صوبوں میں داعش کے ٹھکانوں سے متعلق اپنے شدید تحفظات سے افغان حکومت کو آگاہ کر چکا ہے. انہوں نے افغان حکومت اور افغانستان میں تعینات ریزولوٹ سپورٹ مشن پر زور دیا کہ وہ داعش کی محفوظ پناہ گاہوں کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کریں. پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب گزشتہ ہفتے ہی داعش کے خودکش حملہ آوروں نے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک چرچ پر حملہ کر کے 9 افراد کو ہلاک اور 50 سے زائد کو زخمی کر دیا، جبکہ رواں ہفتے کے اوائل میں داعش کے جنگجوؤں نے کابل میں واقع افغان انٹیلیجنس کے تربیتی مرکز پر بھی حملہ کیا. افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسفزئی نے جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شدت پسند گروپ داعش پاکستان، افغانستان اور خطے کے دوسرے ملکوں کے لیے بھی خطرہ ہے.
لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر یہ واقعی اتنے بڑے بڑے حملے پاکستان میں کر سکتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں بھی ان کے حامی ہیں, سہولت کار ہیں, اور یہ نہ صرف پشاور بلکہ کوئٹہ میں اور باقی جگہوں پر بھی حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں, تو پاکستان کو بھی مزید اس سلسلے میں ان کے خلاف کاروائی کرنے پڑے گی اور ان کے بارے میں اچھی اور بہتر اور بر وقت معلومات اکٹھی کرنی پڑیں گی.
انہوں نے کہا کہ داعش سے نمٹنے کے لیے اسلام آباد اور کابل کا باہمی تعاون ضروری ہے.
داعش کے بارے میں میرے خیال میں کوئی اختلاف نہیں ہے, دونوں ملک جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ داعش کا صفایا کیا جائے, داعش کے خلاف اگر کوئی معلومات کا تبادلہ ہوتا ہے اور کاروائی مل کر کرتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں, میرے خیال میں یہ تو اس سے تو حالات بہتر ہوں گے اور جو باقی معاملات ہیں اس کے اوپر بھی خوشگوار اثر پڑے گا.
پاکستان کا کہنا ہے کہ داعش کا ملک میں منظم وجود نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اس تنظیم سے وابستہ کئی افراد کو نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ بعض اوقات ملک کے مختلف علاقوں میں دیواروں پر داعش کے حق میں نعرے بھی تحریر کرنے کے واقعات سامنے آ چکے ہیں. اگرچہ افغانستان کی طرف سے پاکستان کے تازہ بیان پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے, تاہم افغان حکومت کا موقف رہا ہے کہ شدت پسند داعش کے خلاف افغان سیکورٹی فورسز بھرپور کاروائیاں کرتی رہتی ہیں, جبکہ افغانستان میں تعینات بین الاقوامی افواج بھی داعش کو ایک بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے اس تنظیم کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتی رہی ہیں, جن میں داعش کے کئی جنگجو بھی مارے گئے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان میں انسانی حقوق کی سرگرم تنظیموں نے ملک میں سول سوسائٹی کے گرد گھیرا تنگ کیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان میں انسانی حقوق کی سرگرم تنظیموں نے ملک میں سول سوسائٹی کے گرد گھیرا تنگ کیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. پاکستان میں سول سوسائٹی فورم نے ملک میں سول سوسائٹی کے سرگرم کارکنوں, خاص طور پر ملکی اور بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کو کام سے روکنے پر کہا ہے کہ یہ اقدام ان کے بقول سول سوسائٹی کی آواز دبانے کے مترادف ہے. انہوں نے کہا کہ حال ہی میں پاکستان کی طرف سے 20 سے زائد بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کو کام کرنے سے روک دیا گیا. پاکستان کی وزارت داخلہ کی طرف سے کم از کم 23 غیر ملکی تنظیموں کو ملک میں اپنا کام بند کرنے کا کہا گیا ہے. اس اقدام پر انسانی حقوق کی ایک سرگرم کارکن ہنا جلانی نے کہا کہ جن غیر سرکاری تنظیموں کو کام سے روکا گیا ہے انہیں اس کی کوئی ٹھوس وجہ بھی نہیں بتائی گئی.
آپ کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے اور بہت سا کام جو این جی اوز کرتی ہیں وہ ریاست کی کیپیسٹی لوگوں کے دکھ درد دور کرنے کی بڑھانے کے لیے کرتی ہیں. اس کا فائدہ الٹیمیٹلی ریاست کو ہوتا ہے, اس کا فائدہ کسی ایک سیکٹر کو نہیں ہوتا این جی اوز کے کام کا. آپ کو جس طرح پاکستان میں سول سوسائٹی مضبوط ہوتی گئی ہے آپ کو اس سے خطرہ لاحق ہونا شروع ہو گیا ہے.
سینیٹر فرت اللہ بابر نے کہا کہ مقامی اور بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کے حوالے سے جو پالیسی بنائی گئی اس میں سول سوسائٹی کی رائے کو شامل نہیں کیا گیا.
نہ کنسلٹیشن اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ, نہ پارلیمان کو اعتماد میں لیا گیا ہے اور نہ کوئی مسودہ قانون بنا ہے, لیکن وہ این جی اوز جو گورنمنٹ کے اداروں پر جمہوریت کے فروغ کے لیے, فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے کام کرتے ہیں, ان پر پابندی ہے.
انسانی حقوق کے ایک سرگرم کارکن اور سابق سینیٹر افراسیاب خٹک نے کہا کہ ملک کو تنہائی کی جانب جو پالیسیاں لے جا رہی ہیں ان میں سے ایک سول سوسائٹی کے لیے کام کرنے کے مواقع کو محدود کرنا بھی ہے.
یہ پارلیمنٹ کے سامنے آپ لے آئیں, پارلیمنٹ میں بحث ہو, جو ملک کا مفاد ہے, ملک کے عوام کا مفاد ہے, اس ملک کے عوام کے انٹرسٹ میں قانون سازی جو بھی ہو, اور وہ پارلیمنٹ کرے, میڈیا اس پر بحث کرے, اور جو ٹھیک ٹھیک باتیں ہوں وہ قبول کی جائیں, جو ٹھیک نہیں ہوں وہ رد کی جائیں. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے بازو مروڑیں, آپ گلا گھونٹیں نان گورنمنٹل آرگنائزیشنس کا, اور ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ جو پالیسیاں ملک کو آئسولیٹ کرنے کی طرف جا رہی ہیں ان میں سے ایک پالیسی یہ بھی ہے.
وزارت داخلہ کی طرف سے سول سوسائٹی کی اس تشویش پر کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. تقریباً 2 سال قبل پاکستان کی وفاقی حکومت نے بین الاقوامی آئی این جی اوز کو ملکی قوانین کے دائرے میں لانے کے عمل کا آغاز کیا تھا اور ان کے اندراج کا ایک نیا نظام بھی متعارف کروایا تھا تاکہ ان کی سرگرمیوں کی نگرانی کی جا سکے. تاہم پاکستان میں انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے اس پر تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
حکومت کی طرف سے فاٹا اصلاحات کا بل جمعرات کو بھی قومی اسمبلی میں پیش نہیں کیا جا سکا, جس پر حزب مخالف کی جماعتوں نے ایک مرتبہ پھر ایوان سے احتجاجاً واک آؤٹ کیا. اسلام آباد سے رپورٹ ہے محمد اشتیاق کی.
حکومت کی طرف سے فاٹا اصلاحات کا بل جمعرات کو بھی قومی اسمبلی میں پیش نہیں کیا جا سکا، جس پر حزب مخالف کی جماعتوں نے ایک مرتبہ پھر ایوان سے احتجاجاً واک آؤٹ کیا۔ توقع کی جا رہی تھی کہ فاٹا اصلاحات سے متعلق مسودہ قانون جمعرات کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، لیکن جب ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو یہ بل ایجنڈے میں شامل نہیں تھا۔ حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر نوید قمر نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ حکومت نے اس معاملے کو ایجنڈے میں شامل کیا تھا، لیکن ان کے بقول پراسرار طریقے سے فاٹا اصلاحات کے بل کو ایک مرتبہ پھر ایجنڈے سے نکال دیا گیا۔
First made the mistake of putting the law on the order of the day and then mysteriously withdrew it. We are still waiting. People of Fata are waiting. We have not and we will not compromise on the rights of...
Naveed Kamar نے کہا کہ ہم اب بھی انتظار کر رہے ہیں، فاٹا کے عوام انتظار کر رہے ہیں، اور ان کے بقول فاٹا کے لوگوں کے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ نوید قمر نے ایوان میں موجود حزب مخالف کی جماعتوں کو واک آؤٹ کرنے کا کہا، جس کے بعد کورم ٹوٹ گیا اور قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اجلاس ملتوی کیے جانے سے قبل وفاقی وزیر برائے سرحدی امور عبد القادر بلوچ نے ایوان میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت نے فاٹا میں اصلاحات کے لیے کوششوں کا آغاز کیا تھا اور اس کام کو مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت فاٹا اصلاحات کے بل کو ایوان میں پیش کرنا چاہتی ہے، لیکن اس پر اتفاق رائے کے لیے کچھ مزید مشاورت کی ضرورت ہے۔
اس کو بھی اب مزید ڈیلے نہیں کریں گے، بالکل جلد انشاءاللہ یہ آ جائے گا۔ ذمہ داری سے سبمٹ کرنا چاہتا ہوں کہ فاٹا ریفارمز انشاءاللہ ہوں گے، ہر صورت میں ہوں گے، ہماری پارٹی کرے گی، اس کی کریڈٹ ہماری ہے، اس کی کریڈٹ ہم کسی اور کو نہیں دیں گے۔
فاٹا میں اصلاحات خاص طور پر قبائلی علاقوں کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کرنے پر کچھ اختلافات ہیں۔ بیشتر سیاسی جماعتیں اس حق میں ہیں کہ فاٹا کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا جائے، تاہم حکومت کی دو اتحادی جماعتیں جمعیت علماء اسلام فے اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کا موقف ہے کہ فاٹا کے انضمام کے فیصلے سے قبل ریفرنڈم کرایا جانا چاہیے۔ ایک روز قبل فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے مخالف قبائلی عمائدین کے جرگے نے بھی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے ملاقات کی تھی، لیکن اس ملاقات میں بھی فاٹا اصلاحات پر عمل درآمد پر اتفاق نہیں ہو سکا تھا۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے قبائلی عمائدین اور فاٹا کے نوجوانوں کے ایک جرگے سے حال ہی میں الگ الگ ملاقات کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ فوج فاٹا میں اصلاحات کی حامی ہے۔ سرتاج عزیز کی سربراہی میں قائم فاٹا اصلاحات کمیٹی کی سفارشات کی وفاقی کابینہ پہلے ہی منظوری دے چکی ہے، لیکن اس بارے میں قانون سازی ہونا ابھی باقی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ دہشت گردی سے متاثرہ قبائلی علاقوں کو قومی دھارے میں شامل کرنے اور وہاں کے عوام کو ملک کے دیگر حصوں میں بسنے والوں کی طرح بنیادی حقوق فراہم کرنا چاہتی ہے۔ فاٹا اصلاحات میں تاخیر کے علاوہ نہ صرف قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے قانون ساز بلکہ کئی دیگر جماعتیں بھی احتجاج کر چکی ہیں، جبکہ حزب مخالف کی ایک بڑی جماعت تحریک انصاف سمیت کئی دیگر جماعتیں متنبع کر چکی ہیں کہ وہ مزید تاخیر کی صورت میں احتجاج کریں گی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان میں تشدد کے دو تازہ واقعات میں 7 افراد ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں تشدد کے دو تازہ واقعات میں 7 افراد ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق ضلع ڈیرہ بگٹی کے علاقے ٹوبہ نوتکانی میں کچھ عرصہ قبل ریاست کی عملداری تسلیم کرنے والے سابق بلوچ عسکریت پسند کمانڈر اسماعیل پہاڑی کے بانجے گوجر بگٹی کے گھر میں جمعرات کی صبح نامعلوم مسلح افراد داخل ہوئے اور اہل خانہ پر اندھادھند فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ سے گوجر خان بگٹی، ان کی دو بیویاں، ایک بچہ اور دو دیگر بچے شدید زخمی ہو گئے۔ ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد کو اسپتال منتقل کرنے کے لیے سابق کمانڈر اسماعیل پہاڑی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ موقع پر پہنچے۔ سابق کمانڈر جب لاشوں اور زخمیوں کو گاڑی میں ڈال کر اسپتال منتقل کر رہے تھے تو اسی دوران ان کی گاڑی راستے میں بچھائی گئی بارودی سرنگ پر چڑھ گئی، جس کے دھماکے سے دونوں زخمی بچوں سمیت مزید ایک شخص ہلاک، جبکہ اسماعیل پہاڑی اور ان کے دو دیگر ساتھی زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد فرنٹیئر کور اور لیویز حکام موقع پر پہنچے اور زخمیوں کو سوئی میں پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ پی پی ایل کے اسپتال میں منتقل کیا۔ بلوچستان کے صوبائی وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے صحافیوں سے گفتگو میں واقعے کا الزام نواب اکبر بگٹی کے پوتے برامداغ کے ساتھیوں پر عائد کیا۔
غریب کا گھر تھا، اس پر برامدا
کے دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے اور اس میں دو خواتین سمیت جو ہے وہ چھ لوگ شہید ہوئے ہیں. جب پتہ چلا تو دوسرا ہمارا ایک وڈیرا ہے, وڈیرا اسماعیل خان, کیونکہ اس کے قوم کے لوگ تھے, اس کے رشتے دار تھے, وہ جا رہا تھا وہاں ان کے گھر پہ, تو وہاں پر ایک بزدلوں نے لینڈ مائن بچھائی اور اس لینڈ مائن کے نتیجے میں ایک افراد پھر شہید ہو گئے اور تین چار لوگ زخمی ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بزدلانہ کاروائیاں جو ہیں یہ ہمیں اپنے اس عزم سے کہ جو ہم نے پاکستان کا ایک علم بلند کیا ہوا ہے بکی نوٹیبلز نے, اس سے ہمیں روک نہیں سکتے.
اس واقعے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ یا تنظیم نے قبول نہیں کی ہے. تاہم اس سے پہلے اس علاقے میں پیش آنے والے بیشتر حملوں اور پرتشدد واقعات کی ذمہ داری کلدم بلوچ ریپبلکن آرمی قبول کرتی رہی ہے, جس کی سربراہی اقام کے بقول مبینہ طور پر نوابزادہ برامداغ بگٹی کر رہے ہیں. اس سے قبل بدھ کو نامعلوم افراد نے ضلع ڈیرہ بگٹی کے علاقے مرو میں سوئی گیس پلانٹ کو ایک ٹیوب ویل سے گیس فراہم کرنے والی 16 انچ کی پائپ لائن کو دھماکہ خیز مواد سے اڑانے کی کوشش کی تھی, جس سے پائپ لائن کو جزوی نقصان پہنچا تھا. تاہم دھماکے سے پلانٹ کو گیس کی سپلائی متاثر نہیں ہوئی تھی. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
شمالی کوریا کا ایک فوجی منحرف ہو کر بحفاظت جنوبی کوریا پہنچ گیا ہے. ایک ماہ کے عرصے میں شمالی کوریا کا یہ دوسرا فوجی ہے جس نے جنوبی کوریا میں پناہ لی ہے. وائس آف امریکہ کے مائیکل باومین کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
دو ماہی گیر جنہیں سمندر میں دیکھا گیا تھا جنوبی کوریا میں پناہ حاصل کر رہے ہیں. جنوبی کوریا کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ فوجی نے جمعرات کو سخت حفاظت والے غیر فوجی علاقے کو پار کیا اور صبح 8 بجے کے قریب ایک چوکی کے سامنے نمودار ہوا. جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے ترجمان رو جائے چین نے بتایا, آج اس سے پہلے شمالی کوریا کا ایک فوجی منحرف ہو کر وسط مغربی عام چوکی یا جی او پی کے سامنے پہنچا. ہماری فوج نے اس منحرف فوجی کی بحفاظت رہنمائی کی اور اب مزید چھان بین کی جائے گی تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ انحراف کیسے ہوا اور اس کا محرک کیا تھا. وزارت دفاع نے کہا ہے کہ تازہ ترین واقعے پر شمالی کوریا کے فوجیوں کی طرف سے کوئی گولی نہیں چلی. تاہم ایک ماہ پہلے شمالی کوریا کے فوجی کو اس وقت اس کے سابق ساتھیوں نے گولی مار دی تھی جب وہ ایک جیپ کے ذریعے غیر فوجی علاقہ عبور کر رہا تھا. اسے جنوبی کوریا کے ایک ہسپتال لے جایا گیا جہاں وہ اب بھی زیر علاج ہے. جمعرات کا واقعہ اس سال غیر فوجی علاقے کے ذریعے شمالی کوریا سے انحراف کا چوتھا واقعہ ہے. جنوبی کوریا کی اتحاد کی وزارت نے بدھ کے روز کہا تھا کہ بحری پولیس کو دو ایسے مرد ملے ہیں جو ساحل کے قریب ایک کشتی میں تھے اور انہوں نے جنوبی کوریا میں پناہ کی درخواست کی تھی. حکام ان کی شناخت اور ان کے دعووں کی چھان بین کر رہے ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے دیگر ملکوں کے نمائندوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ جمعرات کو ہنگامی طور پر طلب کیے گئے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ان ممالک کے نام لکھ رہی ہیں جو یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے فیصلے کو مسترد کرنے والی قرارداد کی حمایت پر غور کر رہے ہیں. وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
نکی ہیلی نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے ان سے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف ووٹ ڈالنے والے ملکوں کے بارے میں انہیں رپورٹ پیش کریں. صدر ٹرمپ نے اس ماہ کے اوائل میں امریکہ کی مدتوں سے چلی آنے والی پالیسی کو تبدیل کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ واشنگٹن یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرے گا اور وہاں اپنے نئے سفارت خانے کی تعمیر کی تیاریاں کرے گا. پیر کے روز اس اعلان کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں 15 میں سے 14 اراکین نے اس کی مخالفت کی, لیکن امریکہ نے قرارداد کو منظور ہونے سے روکنے کے لیے اسے ویٹو کر دیا. نکی ہیلی نے اس موقع پر کہا,
What we witnessed here today in the Security Council is an insult. It won't be forgotten.
ہم نے آج سلامتی کونسل میں جو کچھ دیکھا ہے وہ توہین کے مترادف ہے اور اس کو فراموش نہیں کیا جائے گا. نکی ہیلی نے بتایا کہ صدر ٹرمپ نے ان ملکوں کے نام انہیں بھیجوانے کے لیے کہا ہے جو جمعرات کو ہونے والے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں امریکی فیصلے کی مخالفت کرتے ہیں. اسرائیل پورے یروشلم کو اپنا دارالحکومت خیال کرتا ہے, جبکہ فلسطینی مشرقی یروشلم کو اپنی مستقبل کی ریاست کا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ امریکہ امن عمل میں قابل بھروسہ شراکت دار نہیں رہا. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ متوقع طور پر اس ہفتے ٹیکس میں کٹوتیوں سے متعلق مسودہ قانون پر دستخط کر کے اسے قانون کا درجہ دیں گے۔ ان دستخطوں سے اتار چڑھاؤ کا شکار ان کی صدارت کا پہلا سال مکمل ہوگا، جس کے دوران ایک بھرپور سیاسی ڈرامہ تو جاری رہا لیکن کوئی بڑی قانون سازی ممکن نہ ہو سکی۔ آغاز سے ہی صدر ٹرمپ بظاہر اپنے ووٹ بینک کو خوش کرنے میں بظاہر مصروف رہے، تاہم یہ ایک نقصان دہ حکمت عملی ہے جس سے آئندہ سال کانگریس کے وسط مدتی انتخابات میں صدر کمزور بھی ہو سکتے ہیں۔ اس بارے میں جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کیل۔
اپنی صدارت کے آغاز ہی سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی مہم کے دوران کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا،
From this day forward, a new vision will govern our land.
آج کے دن سے ایک نیا تصور ہماری سرزمین پر حکومت کرے گا۔ آج کے بعد صرف سب سے پہلے امریکہ، اول امریکہ ہوگا۔ تاہم سال 2017 صدارتی پریشانیوں سے پر تھا۔ کبھی تو ٹویٹر پر اپنے ناقدین سے لڑائی، اور کبھی صحت عامہ سے متعلق بل، اور اس کے ساتھ ساتھ روس سے ملی بھگت سے متعلق مسلسل جانچ جس کا اختتام نظر نہیں آ رہا۔ اس بارے میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا، وہ لاکھوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، کوئی ساز باز نہیں تھی، اور میں نے کبھی روس فون نہیں کیا، میرا روس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تاہم یونیورسٹی آف ورجینیا کے لیری سباٹو کہتے ہیں کہ صدارت کے پہلے سال کے دوران ان کی تگودو رائے عامہ کے جائزوں میں ان کی گرتی ہوئی مقبولیت کی شرح سے جھلکتی ہے۔ لیری سباٹو کہتے ہیں،
It's not just that about 60% of Americans do not approve of his job performance. What's really significant is
صرف یہ نہیں ہے کہ 60% امریکی ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں۔ اصل میں اہم بات یہ ہے کہ ان کی کارکردگی سے مطمئن امریکیوں کی تعداد کے مقابلے میں دگنے امریکی ان سے خوش نہیں ہیں۔ تاہم پبلک ریلیجن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے رابرٹ جونز کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کو توقع ہے کہ ٹیکس کٹوتیوں پر فتح سے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا، جس سے ان کا ووٹ بینک ان کے ساتھ جڑا رہے گا۔ رابرٹ جونز کہتے ہیں،
I think people are pretty dug in. So we're seeing, you know, among Trump supporters, he does have this base that's not really going to move. White evangelicals,
میرے نزدیک لوگ اس میں خاصے ملوث ہیں۔ ٹرمپ کے حامیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بنیادی ووٹ بینک موجود ہے جو کہیں جانے کا نہیں۔ مثال کے طور پر سفید فارم ایونجیلیکو میں 10 میں سے 7 ان کی حمایت کرتے ہیں۔ ڈیموکریٹ جماعت کے ارکان کو ٹیکس بل پر تو شکست ہوئی، لیکن حالیہ انتخابات میں انہیں فتح حاصل ہوئی ہے، جہاں انہوں نے صدر ٹرمپ کو ایک مسئلہ بنا کر پیش کیا، اور یوں انہوں نے سن 2018 میں کانگریس کے وسط مدتی انتخابات کے لیے راہ ہموار کرنا شروع کر دی ہے۔ جب تک کہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی تو عین ممکن ہے کہ صدر ٹرمپ بھی اپنے پیش رو صدر باراک اوباما اور صدر جارج ڈبلیو بش کی طرح وسط مدتی انتخابات میں شکست سے دوچار ہوں۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ کے لیے نئے سال میں سب سے بڑا ہدف اپنے بنیادی ووٹ بینک کو وسعت دینا ہوگا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میلبرن آسٹریلیا میں عہدیداروں نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جس نے جان بوجھ کر اپنی کار راہگیروں پر چڑھا دی اور قریباً 19 افراد کو زخمی کر دیا۔ اس واقعے کا دہشت گردی سے ربط ثابت نہیں ہوا ہے۔ وکٹوریا اسٹیٹ پولیس کے قائم مقام چیف کمشنر شین پیٹن نے جمعرات کے روز اخباری نمائندوں کو بتایا کہ 32 سالہ مشتبہ شخص افغان نژاد آسٹریلوی شہری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس شخص کو دماغی مرض لاحق رہا ہے اور وہ منشیات کا بھی عادی ہے۔ وکٹوریا پولیس کے کمانڈر رسل بیرٹ کا کہنا تھا،
At this stage we believe it is a deliberate act. Can I repeat that? At this stage we believe it is a deliberate act. However, we do not know the motivation and it is still early stages.
وہ کہہ رہے ہیں، اس وقت تک ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ ایک دانستہ اقدام ہے۔ میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ یہ عمل جان بوجھ کر کیا گیا، لیکن ابتدائی تحقیقات سے اس واقعے کا محرک معلوم نہیں ہوا۔ متحدہ قومی موومنٹ لندن نے سندھ کے شہری علاقوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے آپریشن کے خلاف اور اپنے قائد کے میڈیا کوریج پر پابندی کے خلاف واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس اور پاکستانی سفارت خانے کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا اور عالمی اداروں سے اپیل کی کہ مہاجروں کے خلاف ناانصافیوں کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کریں. مظاہرے کی تفصیلات بتا رہے ہیں اسفر امام.
امریکہ کے مختلف ریاستوں سے جمع ہونے والے ایم کیو ایم لندن کے کارکنوں نے پہلے واشنگٹن میں قائم پاکستانی سفارت خانے کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا, جس کے بعد وہ وائٹ ہاؤس کے باہر پہنچے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. ایم کیو ایم کے کارکنان ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اور پارٹی پرچم اٹھائے ہوئے تھے اور سندھ کے شہری علاقوں میں رینجرز آپریشن اور اپنے قائد الطاف حسین کی تقاریر کو مقامی میڈیا پر نشر کرنے سے روکنے کے لیے عائد کی گئی پابندی کے خلاف نعرے بلند کر رہے تھے. ایم کیو ایم امریکہ کے جوائنٹ آرگنائزر عدنان نقوی نے اس موقع پر الزام عائد کیا کہ سندھ میں مہاجروں کے خلاف معاندانہ رویہ اختیار کیا گیا ہے اور قائد تحریک کی تقاریر کو نشر کرنے پر پابندی عائد کر کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ
ہم اپنی مہاجر قوم, اپنی ماؤں بہنوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ان کے تمام بھائی بیٹے یہاں پر موجود ہیں اور وہ ہر فورم پہ جو ہیں امریکہ میں, دنیا میں, جہاں جہاں بھی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں ان کے پاس یہ آواز اٹھائیں گے.
مظاہرین نے امریکہ اور دیگر عالمی اداروں سے مطالبہ کیا کہ پاکستان میں مہاجروں کے خلاف مبینہ کارروائی کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں. ایم کیو ایم یو ایس اے کے سینٹرل آرگنائزر ریحان عبادت کا کہنا تھا کہ پاکستان میں عسکری قوتوں کو حاصل بالادستی اب ختم ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ
جمع ہوئے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ, ہم جو آرگنائزیشن ہے انٹرنیشنل, ان کی ہم ایک اٹینشن, ان کی انٹروینشن چاہ رہے ہیں, ان کی سپورٹ چاہ رہے ہیں کہ جو کرپشن ہے جو اس ریجن میں, اس انف اس کو اب رکنا چاہیے. تو یہ ہماری کچھ ایشوز ہیں, مین ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ہم یہاں گئے.
سندھ میں تعینات رینجرز ترجمان میجر رضا کا کہنا ہے کہ امن امان کی صورتحال کے باعث جرائم پیشہ عناصر اور دہشت گردوں کے خلاف سندھ حکومت کی خواہش پر آپریشن شروع کیے گئے, جس کے مثبت نتائج نکلے ہیں اور شہر میں امن امان قائم ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ
اب وہ وقت گزر گیا ہے جب ایک آرڈر پر وہاں سے یہاں لاشیں گر جایا کرتی تھی, ایک کال پر کراچی بند ہو جایا کرتا تھا, بھتا نہ دینے کی صورت میں آگ لگا دی جاتی تھی. کراچی کی بہادر عوام اور بیرون ملک محب وطن پاکستانیوں نے یہ سب کچھ مسترد کر دیا, اور اس کا منہ بولتا ثبوت وہ چشمدید گواہ ہے جس نے ہمیں اس کیس کو حل کرنے میں پوری کوشش کی, ہمارے ساتھ مل کے کام کیا. لندن یا ساؤتھ افریقہ یا کسی اور ملک سے بیٹھ کے کوئی ایسے عناصر جو کھلم کھلا ریاست پاکستان کے خلاف غداری کے مرتکب ہوں, ان کے ورغلانے پر عام پاکستانیوں کی جان لینا یا دوسرے گھناؤنے جرائم کے مرتکب نہ ہوں, کیونکہ ایسا کرنے سے آپ نہ صرف معصوم لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے بلکہ خود کو اور اپنے لواحقین کو بھی خوفناک انجام سے درپیش کریں گے.
پاکستان کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ کراچی آپریشن جرائم پیشہ عناصر اور دہشت گردوں کے خلاف کیا جا رہا ہے. وزیر داخلہ احسن اقبال کہتے ہیں کہ اس آپریشن میں کسی خاص سیاسی جماعت کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا. مظاہرین کئی گھنٹے تک نعرے بازی کرتے رہے اور بعد میں پرامن طور پر منتشر ہو گئے. پاکستانی سفارت خانے کے باہر ہونے والے مظاہرے کے دوران پولیس کی اضافی نفری بھی موجود تھی, تاہم کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. اسفر امام, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے.
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360, صرف آج نیوز پر.
پاکستان میں اس وقت رات کے 10, بھارت میں 10:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر اسفر امام, اور انجینئر کارنیلیس۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔